بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ خشک و تر سب کا جاننے والا ہے۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا یا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ خصوصی پروگرام کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت، اور آئینۂ صحافت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام انداز جہاں، اور یہی پروگرام یعنی انداز جہاں ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں عباس سید کی زبانی عالمی خبریں سماعت فرمائیں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے قرباغ کے علاقے میں دہشت گردوں کو منتقل کیے جانے پر سخت خبردار کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کیا ہے۔ دہلی میں فضائی آلودگی بدستور خطرناک سطح پر باقی ہے۔ افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے نائب سربراہ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے ہیں، اور ترکی میں حالیہ زلزلے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے قرباغ کے علاقے میں دہشت گردوں کو منتقل کیے جانے پر سخت متنبہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے قرباغ کے علاقے میں داعش دہشت گردوں کی تعیناتی کے بعد حالات کی خرابی اور اس حوالے سے ایران کی سفارتکاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو یقین ہے کہ ان جھڑپوں میں دہشت گرد شامل تھے، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کا اقدام کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران نے آرمینیا، آذربائیجان، روس اور ترکی کے اعلی حکام کو قرباغ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خبر دی تھی، اور ہم نے واضح طور پر کہا تھا کہ ایران قرباغ میں دہشت گردوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دہشت گرد اس وقت ایران کے سرحدی علاقوں کے گرد و نواح میں موجود ہیں، اور ایرانی سرحدوں سے دہشت گردوں کے دور ہونے کا امکان بھی پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق عمران خان اتوار کو ایک روزہ دورے پر گلگت بلتستان پہنچے۔ انہوں نے اس موقع پر گلگت بلتستان کے قومی دن کی تقریب اور آزادی پریڈ سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اپوزیشن رہنماؤں اور ان کی تحریک پی ڈی ایم پر سخت ترین حملے کیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن رہنما ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کے رہنما پاکستانی فوج اور عدلیہ کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بے اختلاف کے رہنما انہیں بلیک میل کر کے این آر او لینا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا بہت حد تک کنٹرول کر لیے جانے کے بعد یومیہ متاثرین اور اموات میں دوبارہ اضافے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 977 افراد متاثر ہوئے اور 17 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 489 افراد شفا یاب ہوئے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 3,33,970 ہو چکی، جن میں سے 6,823 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 3,14,555 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے فعال معاملات کی تعداد 12,592 ہے، جن میں سے 648 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ ہلاکتوں اور متاثرین کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 46,963 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور اس کے مقابلے میں 58,684 مریض شفا یاب ہوئے اور 470 لقمہ اجل بن گئے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 8,01,84,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے 1,22,111 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 7,04,91,000 کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کے فعال معاملات کی تعداد کم ہو کے 6,97,000 رہ گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے شفا یابی کی شرح 91.54% زیر علاج مریضوں کی شرح 6.97% اور اموات کی شرح 1.49% ہے۔ دہلی میں فضائی آلودگی بدستور خطرناک سطح پر باقی ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ اتوار کی صبح دہلی میں ہوا کے معیار میں کوئی بہتری ریکارڈ نہیں کی گئی۔ اس رپورٹ مطابق اتوار کی صبح بھی دہلی کے آسمان پر گہرا کوہرا چھایا رہا۔ ہندوستان کے سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں اتوار کی صبح ہوا کا کوالٹی انڈیکس 365 ریکارڈ کیا گیا، جو انتہائی بدتر زمرے میں آتا ہے۔ افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے نائب سربراہ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے ہیں۔ کابل میں افغان وزارت داخلہ نے بتایا کہ اعلی مصالحتی کونسل کے نائب سربراہ حاجی الدین محمد کے کانوائے پر یہ حملہ کابل جلال آباد شاہراہ پر کیا گیا۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق حاجی الدین محمد کے کانوائے پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں ان کا ایک محافظ ہلاک ہو گیا۔ تحال کسی شخص یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب حکومت اور طالبان کے وفود قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن مذاکرات کر رہے ہیں۔ جمہوریہ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے اتوار کے روز ایک رپورٹ میں قرہ‌باغ کے 4 علاقوں میں جنگ جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق جمہوریہ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے اور اتوار کو قرہ‌باغ کے علاقوں آقدرہ، آقدام، ہوشاوند اور قبادلی میں جنگ اور جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا اور آرمینیا کے فوج نے جمہوریہ آذربائیجان کے فوجی ٹھکانوں اور جنگی مورچوں کے قریب بعض رہائشی علاقوں پر میزائل داغے ہیں اور گولہ باری کی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ آرمینیا کی فوج نے اسی طرح سرحدی علاقوں گدابیک اور تاوزا میں جمہوریہ آذربائیجان کے فوجی ٹھکانوں نیز بارد چمبرک اور گورس کے علاقوں پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا ہے۔ واضح ہے آرمینیا کی جانب سے اب تک اس رپورٹ پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ ترکیہ میں حالیہ زلزلے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترک حکام کے مطابق ازمیر سٹی میں تا تباہ شدہ عمارتوں کا ملبہ ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے اور مزید زخمیوں اور لاشوں کو باہر نکالے جانے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ اب تک 900 کے قریب افراد کو تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے زندہ نکالا جا چکا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ شہر میں اب تک 40 آفٹر شاکس آ چکے ہیں جن کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے ترکی میں جمعے کے روز آنے والے زلزلے کی شدت 6.6 بتائی گئی تھی۔ امریکی پولیس نے ریاست کیرولائنا میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین شمالی کیرولائنا کے شہر گرہم میں مقامی عدالت کے سامنے مظاہرہ کر رہے تھے کہ پولیس نے ان پر حلہ بول دیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے گولے داغے اور مرچوں کا اسپرے کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ مظاہرے منتظم پادری سمیت 8 افراد کو امریکی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ سیاہ فام امریکی شہریوں کے پے در پے قتل کے خلاف ہونے والے عوامی مظاہروں نے ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی کر دی ہے۔ کینیڈا کے شہر کیوبک میں سالانہ تہوار ہیلووین کے موقع پر ایک تلوار بردار شخص کے حملے میں 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ کینیڈا کے نشریاتی ادارے سی بی اے کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ سنیچر کی رات شہر کے کیوبک شہر کے پرانے علاقے پارلیمنٹ ہل میں پیش آیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ حملہ آور شخص قدیم طرز کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ حملہ آور کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ رواں برس کے اپریل میں بھی کینیڈا کے صوبے نواسکاٹیا میں ایک مسلح شخص نے پولیس کی وردی پہن کر اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی، جس میں ایک خاتون پولیس افسر سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ 2018 میں ٹورنٹو میں پیش آیا تھا، جس میں ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر کے ایک خاتون کو ہلاک اور ایک بچی سمیت 13 افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ ایران کے کھلاڑیوں نے فرانس کے کھلاڑیوں کو مخاطب کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ فرانس کے صدر میکرون کے پست اور گھٹیا بیان کو اس ملک کے نامور مشہور کھلاڑیوں سے ہرگز نہیں جوڑا جا سکتا۔ ایران کے 5,000 کھلاڑیوں نے فرانس کے کھلاڑیوں کے نام اپنے خط میں فرانس میں پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں کی جانے والی گستاخی کی شدید مذمت کی ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ ایک کھلاڑی اپنے ملک کے عوام میں اس وقت زبردست مقبولیت کا حامل بنتا ہے جب اس کی دلیری اور اخلاقی خصوصیات زبان زد خاص و عام ہو جاتی ہیں۔ اس خط میں اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی ملک کے کھلاڑی اور اسٹار اس ملک کے عقائد اور تہذیب و ثقافت کے مظہر اور اسی طرح اس ملک کے عوام کے نمائندہ ہوتے ہیں، جنہیں ہمیشہ امن کا علمبردار، نیکی و انسانیت اور اخلاق کا پابند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایرانی اسٹار کھلاڑیوں نے یہ سوال پیش کرتے ہوئے کہ آیا الہی مقدسات کی توہین و بے حرمتی کو پست حرکت اور نسل پرستی کے علاوہ کچھ اور قرار دیا جا سکتا ہے، اور کیا توہین کرنے والوں کی حمایت کسی با اخلاق انسان کے شایان شان ہو سکتی ہے؟ کھلاڑیوں نے لکھا ہے کہ کسی قوم کے ذمہ دار حکمرانوں کے ہاتھوں اس طرح توہین دنیا میں اس قوم کے نیک نام کو بدنامی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ دوسری جانب فرانس کے صدر میکرون نے اپنے اسلاموفوبیا والے بیان سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی باتوں کو حقیقت کے منافی قرار دیا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو میں اسلام مخالف اپنے موقف سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ توہین آمیز خاکوں کی اشاعت پر مسلمانوں کے احساسات کو سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اسلام کا چہرہ بگاڑ کر پیش کرتے اور اس کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاکوں کی اشاعت کوئی سرکاری مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اخبارات سے ہے جس کا حکومت سے کوئی ربط نہیں۔ اس سے قبل فرانس کے صدر میکرون نے فرانسیسی جریدے کی جانب سے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کا دفاع کرتے ہوئے اس جریدے کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ میکرون نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ فرانس کی جانب سے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ یورپی ملکوں کی حکومتوں نے کورونا کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے سخت اقدامات عمل میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جرمن چانسلر اینجیلا میرکل نے اپنے ہفتہ وار ویڈیو پیغام میں اپنے ملک میں کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کی غرض سے نئی بندشوں اور سخت قدم اٹھائے جانے کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ اس بات کا متقاضی ہے کہ ٹھوس فیصلے اور سخت اقدامات انجام دیے جائیں۔ برطانوی ذرائع ابلاغ نے بھی کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بار پھر قرنطینہ کیے جانے سے متعلق برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کے فیصلے کی خبر دی ہے۔ برطانوی وزیراعظم نے کرونا وائرس کے مقابلے میں مجموعی طور پر عمل میں لائے جانے والے اقدامات کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ جمعرات سے پورے برطانیہ کو قرنطینہ کیا جائے گا اور غیر ضروری دکانیں بند کر دی جائیں گی، جبکہ غیر ملکی سفر پر پابندی ہوگی۔ یورپ میں کرونا وائرس کے مقابلے میں اس قسم کی اختیار کی جانے والی سخت تدابیر پر عوامی رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اور لوگوں میں ناخوشی پیدا ہو رہی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ فرانس میں اب تک 13 لاکھ سے زائد شہری کرونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 36,000 سے زائد لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برطانیہ میں بھی اب تک 9,87,000 سے زائد افراد کرونا وائرس میں مبتلا اور 46,000 سے زیادہ کرونا مریض دم توڑ چکے ہیں۔ جرمنی میں بھی 5,10,000 سے زائد کرونا وائرس کے شکار اور 10,500 سے زائد افراد مر چکے ہیں۔ امریکہ میں بھی کرونا وائرس کا پھیلاؤ ایسی حالت میں تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہاں طبی وسائل اور ذرائع کا بندوبست تک نہیں کیا جا سکا۔ ایم ایس این بی سی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ اس موذی وبا کو کنٹرول کرنے میں امریکی طبی مراکز اور طبی عملے میں مایوسی اور بے بسی پیدا ہونے کا سبب بنا ہے۔ اور سامعین، آخر میں یہ خبر کہ ایرانی ریاضیدان استاد سجاد جعفری کو سن 2019 کے کامسٹیک انعام کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی امیر کبیر صنعتی یونیورسٹی اکیڈمک کونسل کے رکن پروفیسر سجاد جعفری کو مراکش کے ریاضیداں کے ساتھ مشترکہ طور پر 2019 کے کامسٹیک انعام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کامسٹیک انعام ہر 4 سال میں ایک بار اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سائنسدانوں اور اساتذہ کو ریاضی، فزکس، بایولوجی اور کیمسٹری میں عطا کیا جاتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں اب سماعت فرمائیں سیاسی تبصرہ۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں صرف 2 دن باقی بچے ہیں اور امریکی صدر نے اندیا دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت انتخاب جیت جائیں گے۔ پینسلوانیا میں اپنے حامیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر وہ منگل کو ہونے والے انتخابات جیت گئے تو سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کریں گے۔ گویا انہوں نے اس طرح یہ اعلان کر دیا ہے کہ انتخابات کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہوگا۔ امریکی سپریم کورٹ 9 ججوں پر مشتمل ہے اور ان میں سے زیادہ تر قدامت پسندانہ رجحانات کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان کی سربراہ نینسی پیلوسی نے سپریم کورٹ کے ججوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خود کو انتخابی تنازعات میں ملوث نہ کریں۔ نینسی پیلوسی نے خاص طور سے صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ 3 ججوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابی عمل میں آپ کی مداخلت رائے دہندگان کے لیے سخت ہوگی۔ امریکی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ رائے عامہ کے جائزوں میں ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان پائے جانے والے فاصلے نے ریپبلکن کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ بعض قیاس آرائیاں یہ بھی ہیں کہ انتخابات میں ٹرمپ یا جو بائیڈن میں سے جو بھی کامیاب ہو امریکہ میں سڑکوں پر تشدد اور بدامنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کی جانب سے بار بار صدارتی انتخابات میں دھاندلی کا امکان ظاہر کیے جانے کے باعث نفسیاتی کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور سماجی تشویش میں غیر معمولی اضافے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران بارہا یہ بات زور دے کر کہہ چکے ہیں کہ اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کی جائے گی۔ صورتحال کے جائزوں کی بنیاد پر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کے حامیوں کی اکثریت کو انتخابات میں دھاندلی کا یقین ہو گیا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے حامیوں کی اکثریت مسلح ہے اور فوجی تربیت یافتہ بھی۔ ادھر روزنامہ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ 3 نومبر کے انتخابات کے بعد ملک میں تشدد پھوٹ پڑنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بات کا بھی امکان پایا جاتا ہے کہ انتخابات مکمل ہونے کے کئی دن بعد بھی یہ واضح نہیں ہو سکے گا کہ کون فاتح ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام 11 آبان، 15 ربیع الاول اور 1 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ سامعین، 15 ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد مدینے میں تعمیر ہوئی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی فرائض کے علاوہ مسلمانوں کے تمام تعلیمی، تربیتی، سیاسی، سماجی اور عدل و انصاف سے متعلق امور کی انجام دہی کے لیے مسجد سے ایک مرکز کی حیثیت سے کام لیتے تھے۔ مسجد قبا مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ کی حیثیت سے آج بھی مدینہ کی اہم ترین مسجد شمار ہوتی ہے۔ یکم نومبر 1858 عیسوی کو ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیار سے نکل کر براہ راست حکومت برطانیہ کی تحویل میں چلا گیا۔ اس بات کا فیصلہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی پارلیمنٹ نے کیا تھا۔ لارڈ کیننگ نے یکم نومبر 1858 کو الہ آباد کے مقام پر دربار منعقد کر کے ملکہ وکٹوریا کا اعلان پڑھ کر سنایا، جس کے مطابق انہیں ہندوستان کا پہلا وائس رائے مقرر کیا گیا۔ اس اعلان میں ان اصولوں کا ذکر کیا گیا جن کے مطابق ہندوستان کی آئندہ حکومت کی بنیادیں استوار کرنی تھیں۔ پندرہ ربیع الاول سن 1294 ہجری قمری کو معاصر ادیب، محقق اور مورخ محمد قزوینی تہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دور کے بڑے ادیبوں سے قصب فیض کیا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد یورپ کا سفر کیا۔ اس سفر میں مشہور دانشور ایڈورڈ براؤن سے محمد قزوینی کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد ان کی تحقیقی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ اس عظیم دانشور اور فارسی کے محقق و ادیب کے اہم کارناموں میں یورپ کے عجائب گھروں میں موجود فارسی کے قلمی نسخوں کی کاپی تیار کرنا، مرزبان نامہ، دیوان حافظ اور عروضی کی کتاب، چہار مقالے پر حواشی اور ان کی کتاب تاریخ و زندگی درس حافظ قابل ذکر ہے۔ یکم نومبر سن 1917 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر اور معلم مولوی اسماعیل میرٹھی کا انتقال ہوا۔ وہ 12 نومبر 1844 عیسوی کو ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیروں اور مشائخ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہی حاصل کی۔ 1892 میں اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے اردو زبان کا قاعدہ اور اردو کی پہلی کتاب مرتب کی۔ یہ دونوں کتابیں پہلی مرتبہ 1892 میں طبع ہوئیں۔ یہ کتابیں اس قدر پسند کی گئیں کہ مولوی صاحب نے سلسلے کی مزید 4 کتابیں تصنیف کیں۔ اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے مختلف موضوعات پر بہت سی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی نظم تاروں بھری رات اردو کی پہلی معرہ نظم کہلاتی ہے۔ چڑیا کے بچے ان کی ایک اور معرہ نظم ہے۔ ان نظموں میں انہوں نے ایسے متعدد شعر کہے جو آج بھی زبان زد خاص و عام ہیں۔ ان کی دیگر تصانیف میں سوانح حیات امیر خسرو، تذکرہ غوثیہ اور مثنوی فکر حکیم قابل ذکر ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کو حکومت برطانیہ نے خان صاحب کا خطاب دیا تھا۔ یکم نومبر 1954 عیسوی کو الجزائر میں احمد بن باللہ کے ہاتھوں تحریک آزادی کی بنیاد پڑنے کے بعد آزادی کی جنگ کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ الجزائر 20ویں صدی کے اوائل میں مکمل طور سے فرانس کے قبضے میں تھا، اور اس دوران پراکندہ طور پر فرانسیسی استعمار کے خلاف جھڑپیں اور مسلح کاروائیاں ہو رہی تھیں۔ بالآخر 132 سال کی حاکمیت کے بعد فرانسیسی سامراج کو الجزائر کے حریت پسندوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور 1962 میں الجزائری مسلمانوں کی تحریک آزادی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی۔ تحریک آزادی کے سربراہ احمد بن باللہ ملک کے پہلے صدر بنے۔ گیارہ ابان سن 1373 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید رضا صدر کی وفات ہوئی۔ وہ سن 1299 ہجری شمسی میں مشہد مقدس کے ایک علمی و مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آیت اللہ سید صدر الدین صدر کا شمار اس زمانے کے عظیم علماء میں ہوتا تھا۔ وہ لبنان کے عظیم رہنما امام موسیٰ صدر کے بڑے بھائی تھے۔ سید رضا صدر نے ابتدائی تعلیم مشہد میں حاصل کرنے کے بعد قم میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم علماء سے قصب فیض کیا۔ انہیں فرانسیسی اور انگریزی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے دسیوں کتابیں بھی تحریر کیں، جن میں اجتہاد و تقلید، تفسیر سورہ حجرات اور قرآن شناسی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے، شفاعت کا جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ اس دل کا عجب سے سنا ہے اس دل گزریں گے ادھر سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اب پیش خدمت ہے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام.
یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں, اپنے کی یہی باتیں ہیں. کس لیے پاری کیا, کس لیے تاریکیاں سر پر ہمارے چھائی ہیں, ہم مسلمان
عزیز سامعین, ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا اور عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, ہماری طرف سے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک کو تہنیت قبول فرمائیں.
ہمیں عباس سید بھی آپ کی خدمت میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے.
سامعین, آج کے پروگرام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی اور اس میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کے فروغ کے لیے انجام دیے گئے اقدامات پر روشنی ڈالیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا.
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان, مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کردا, تمہیں غافل تپر دینے ہمارا, خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان,
مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. کھڑے ہوتے نہیں کیوں خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. فلسطین شام عراق اور ایران نشانہ ظلم کا ہر سو نشانہ ظلم کا ہر سو مسلمان کہیں جائے اماں ملتی نہیں کیوں مسلمانوں ذرا سوچو خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را. منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ غر لٹا دے جان حق پر منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ غر لٹا دے جان حق پر منافع چار دن کی زندگی کا سراسر آخرت کا ہے خسارہ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را.
سامعین آج ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اختلاف اور نفرت کی آگ پھیلانے میں مشغول ہیں. ایسے حالات میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے 12 سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت منانے کا اعلان مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کا عملی اقدام ثابت ہو رہا ہے. دشمن مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو مسلمانوں کے درمیان حقیقی اسلام شناس اور مسلحین رات دن اس کوشش میں مصروف ہیں کہ دین اسلام کے پیروکاروں کے درمیان اختلافات کو دور کر کے مسلمانوں کو وحدت کی ایک لڑی میں پرو دیا جائے.
سامعین مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کے لیے جہاں اور بہت سے مشترکات ہیں ان میں سب سے اہم اور نمایاں رسول گرامی کی ذات مقدس ہے جس پر تمام مسلمان مکاتب فکر متفق اور متحد ہیں اور آپ کی ذات گرامی کو اپنے لیے آئیڈیل اور مثالی نمونہ قرار دیتے ہیں.
سامعین اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسی سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر سکتی ہے اور آپ کی ذات ہر دور کے انسان کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. قرآن پاک بھی اس موضوع کی طرف سورہ احزاب میں اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے
مسلمانوں تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے.
سامعین پروگرام کے اس حصے میں آپ کی مدنی زندگی میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کے لیے انجام پانے والی کوششوں کا ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع پر آئیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے عالم میں جزیرت العرب میں خدا کا پیغام پہنچایا کہ مکہ و مدینہ کا معاشرہ جاہلیت کے اندھیروں میں گم تھا اور قبائل ایک دوسرے سے دست بگریبان تھے. قبائل کے درمیان اختلافات برسوں پر محیط تھے. مثال کے طور پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں قدم رنجا فرمایا تو اس وقت مدینہ منورہ میں دو قبائل اوس و خزرج کے درمیان قبائلی جنگ عروج پر تھی اور جنگ کا یہ سلسلہ گزشتہ 120 برسوں پر مشتمل تھا. قبائل کے درمیان اختلافات کا سلسلہ اتنا طویل اور گمراہ کن تھا کہ جعفر ابن طالب نے حبشہ ہجرت کے موقع پر حبشہ کے بادشاہ کو مکہ و مدینہ کی معاشرتی صورتحال کو کچھ اس انداز سے بیان کیا.
ہم ایسے افراد تھے کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, مردار کھاتے تھے, برے اعمال انجام دیتے تھے, رشتہ داروں سے قطع رحم کرتے, ہمسایوں سے برا سلوک کرتے تھے اور عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتے تھے. ہمارے طاقتور کمزوروں کا استحصال کرتے. ہماری صورتحال اس طرح تھی کہ خدا نے ہمارے درمیان ایک نبی بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خدا کی طرف دعوت دی تاکہ ہم اسے واحد و یکتا معبود قرار دیں اور اس کی عبادت کریں.
سامی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے معاشرے میں اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور برائیوں اور بدعنوانیوں میں گھرے معاشرے میں توحید, صداقت, سچائی اور باہمی امور کو مہر و محبت سے انجام دینے کا پیغام دیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ایک معاشرے کو اس وقت تک تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک اس معاشرے کی ثقافت اور ذہنیت کو تبدیل نہ کر دیا جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہل اور بت پرست معاشرے کو توحید کی طرف دعوت دی اور قرآن بھی اسی طرح انسانوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوتا ہے,
اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو, اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے, اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا. اور اس طرح اپنی آیات بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ.
سامعی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید اور اسلام کا پیغام معاشرے میں پیش کیا تو جو رکاوٹیں فوری طور پر سامنے آئیں ان میں قومی اور قبائلی تعصبات سب سے نمایاں تھے. قبائلی اور حسب و نصب پر فخر کیا جاتا اور دوسروں کو اسی بنا پر ذلیل, کمزور اور کم تر تصور کیا جاتا. قرآن نے اسی تعصب کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا, تم میں سے سب سے زیادہ خدا کے قریب وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یعنی قرآن نے حسب و نصب کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے تقوی کو عزت و شرف کا معیار قرار دیا.
سامعین, رسول خدا نے ایک سیافام حبشی بلال کو اپنا مؤذن بنا کر رنگ و نسل کے تعصب کو ختم کر دیا. سلمان فارسی جو فارس سے گئے ہوئے تھے ان کو اپنے اہل بیت سے قرار دیا. کہتے ہیں ایک بار سلمان مسلمانوں کے ایک گروہ میں بیٹھے تھے کہ وہاں موجود مختلف افراد اپنے قبائل اور حسب و نصب پر فخر کرتے ہوئے اپنا تعارف کرا رہے تھے, لیکن جب سلمان فارسی کی باری آئی تو آپ نے سب کو مخاطب ہو کر کہا,
میرا نام سلمان ہے اور میں خدا کے ایک بندے کا فرزند ہوں. میں گمراہ تھا, محمد رسول اللہ کے وسیلے سے میری رہنمائی ہوئی. میں فقیر تھا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بے نیاز ہوا. غلام تھا, محمد کے ذریعے آزاد ہوا. یہ میرا حسب و نصب ہے.
جب یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے سلمان کی باتوں کی تائید کی اور دوسروں کو قبیلے, ذات پات اور رنگ و نسل کے تعصبات سے منع فرمایا. آپ نے دین, تقویٰ, حریت, اخلاق اور عقل و فہم کو عظمت اور برتری کا معیار قرار دیا.
سامعین, اسلامی وحدت کے لیے معاشرے کے تمام افراد کو فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے سے جاہلانہ رسم و رواج, نسل پرستی, قبیلہ پرستی اور اس طرح کے تعصبات کو ختم کرنا ہوگا. عدل و انصاف اور تقوی و پرہیزگاری نیز ایمانی قوت کو عزت و وقار اور عظمت کا معیار قرار دینا ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی زندگی میں غلاموں کو آزاد کر کے, فقیروں اور غریبوں کو اہمیت دے کر اور تقوی و پرہیزگاری کو معیار قرار دے کر مدنی معاشرے میں بنیادی اصلاحات لائیں۔ آپ نے اپنے عمل و کردار سے مساوات، عدل و انصاف اور قبائلی اور نسلی تعصبات کا خاتمہ کیا۔
آپ عام لوگوں جیسا لباس پہنتے، عام افراد کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ جب آپ کسی اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو باہر سے آنے والے کو فوری طور پر اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ ان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں۔ آپ کو کبھی کسی نے فاخر اور قیمتی لباس میں نہیں دیکھا۔ آپ غلاموں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، معمولی سواری پر سوار ہو جاتے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اقدامات کی وجہ سے مدنی معاشرے میں اس حد تک تبدیلی آ گئی تھی۔ ایک بار ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک غریب شخص وہاں آیا۔ اس غریب شخص کو دیکھ کر امیر شخص نے اپنا قیمتی لباس سمیٹ لیا اور غریب سے دور بیٹھنے کی کوشش کی۔ رسول خدا پر اس امیر شخص کا یہ عمل گراں گزرا اور آپ نے امیر شخص کا مواخذہ کیا۔ امیر شخص اس قدر شرمندہ ہو گیا کہ اس نے اپنے تمام سرمایے میں سے نصف اس غریب اور فقیر انسان کو دے دیا۔ ادھر غریب نے امیر کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور کہا کہ مجھے خوف آتا ہے کہ ممکن ہے کل میں بھی اسی طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو جاؤں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس خصوصی پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بن دی ہے کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔
رشتے سے بڑھ کر رشتہ اسلام ہے،
ان کے
اللہ کے ہیں بندے ایک نبی کے امتی ہم جدا نہ ہو سکیں گے جانتے ہیں یہ سبھی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ خراسان، دنیا ایک بار پھر قرنطینہ کی جانب گامزن۔ روزنامہ جوان، امریکی جمہوریت کے مقابلے میں عوامی محاذ۔ انڈیپینڈنٹ، ماحولیاتی تبدیلی سے ٹرمپ کا انکار، انسانیت کے لیے ہٹلر کے خطرے سے بڑھ کر ہے نوام چامسکی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، فرانس پر دباؤ مؤثر رہا، کارٹونوں کا مجھ سے کوئی ربط نہیں میکرون۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، گزشتہ چند دنوں کے عالمگیر مظاہروں کی افادیت سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ صرف گزشتہ دو دنوں میں ملیشیا، انڈونیشیا، موریٹانیا، عراق، یمن، حتیٰ کے متعدد یورپی ممالک من جملہ برطانیہ اور جرمنی میں مسلمان سڑکوں پر نکل آئے اور اعلان کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ریڈ لائن ہیں اور آپ کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ بڑے پیمانے پر فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی شروع ہو گیا، جس نے اس ملک کے بحران زدہ اقتصاد پر کاری ضرب لگایا۔ میکرون، جو اس سے قبل شارلی ہیبڈو کے اقدام کی کھل کر حمایت کر چکے تھے، اب ان توہین آمیز خاکوں سے لاتعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ان خاکوں سے مسلمانوں کی تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ میکرون نے خود کو بری کرنے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے مزید دعویٰ کیا کہ ان کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اور بس یہ عوام کی غلط فہمی تھی کہ میں نے ان خاکوں کی تائید کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ میکرون نے اس سے قبل ٹویٹر پر عربی اور انگریزی میں بھی پیغام جاری کر کے لکھا تھا کہ کوئی بھی چیز فرانس کو پسپائی پر مجبور نہیں کر سکتی۔ لاس اینجلس ٹائمز، اہم ریاستوں میں کشیدگی عروج پر ٹرمپ نے بائیڈن کی انتخابی بس کو ہراسا کرنے کو سراہا۔ اخبار لکھتا ہے، اپنے ایک انتخاباتی اجتماع سے خطاب میں امریکی صدر نے مخالف دھڑے کی انتخاباتی مہم میں جانے والی ایک بس کو ہراسا کرنے کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کسی نے اس بس کی تصویر دیکھی ہے جو پاگلوں کی طرح ہائی وے پر جا رہی تھی اور سینکڑوں گاڑیوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ سب گاڑیوں پر ٹرمپ کے پرچم نصب تھے۔ کیا کہنے، انتہائی دلچسپ منظر تھا۔ ٹرمپ کا خیال ہے کہ ان کے انتخاباتی جلسے کے، جس کی صحت عامہ کا ہرگز خیال رکھا نہیں جاتا، ان کے منتخب ہونے اور زیادہ تر عوامی ووٹ حاصل کرنے کی علامت ہے۔ انہوں نے ایک اجتماع کے دوران کہا کہ اجتماع سے واضح ہو جاتا ہے کہ میں دوسری پوزیشن پر آنے والا نہیں ہوں۔ ادھر بائیڈن نے کووڈ 19 پر قابو کرنے کے پلان کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ بلوؤں، ٹویٹ، غصہ، ناکامی اور غیر ذمہ داری کا دور ختم ہونے والا ہے۔ اور سامعین اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ نوائے وقت، ملکی سالمیت کے خلاف باتیں کرنے پر عوام انہیں سزا دیں گے، شبلی فراز۔ روزنامہ اودھ نامہ، عالمی امن اور خوشحالی کے لیے عالمی برادری کا اتحاد ضروری، مودی۔ اور روزنامہ انقلاب، بی جے پی کا بہار میں فتح کا دعویٰ مگر نتیش کمار پریشان، انتخاباتی وعدوں سے بی جے پی کا اختلاف۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ خبریں، سب کچھ نواز شریف اور مریم کے اشارے پر ہو رہا ہے، شیخ رشید۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، ہمیں ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، اگر سیاست سے لڑائی کرنی ہے تو عمران خان میدان میں ہیں، لیکن سیاست سے لڑائی آپ کا حق ہے، ریاست سے لڑائی آپ کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتشار اور خلفشار سے ایسا نہ ہو کہ سیاسی قوتوں کو نقصان اٹھانا پڑے، ریاست سے لڑائی کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ نواز شریف اور مریم نے جو بو دیا ہے اس سے سیاست میں ان کے لیے مشکلات اور ناممکنات ہو گئی ہیں، پیپلز پارٹی نے بہتر سیاست کھیلی ہے جبکہ مولانا فضل الرحمان کے پاس دینی مدارس کی طاقت موجود ہے، سیاست جس دور دو راہ میں داخل ہو رہی ہے اس کے نتیجے کچھ بھی نکل سکتے ہیں۔ روزنامہ سہارا، فرانسیسی صدر کے خلاف مظاہرے کے بعد اتر پردیش میں الرٹ، کسی بھی حالت میں احتجاجی مظاہرے روکنے کی ہدایت۔ اخبار لکھتا ہے، اسلام کے خلاف فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے متنازع تبصرے کے خلاف ملک کے مختلف حصوں کے ساتھ علی گڑھ میں گزشتہ روز ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے بعد ریاست بھر میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبا نے کل ایک جلوس نکال کر فرانسیسی صدر کے خلاف نعرے بازی کی تھی۔ مظاہرین طلبہ کا کہنا تھا کہ فرانس سے درآمد شدہ کوئی بھی سامان اب نہیں خریدا جائے گا اور فرانس کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اتر پردیش پولیس ہیڈ کوارٹر نے تمام اضلاع کے سینئر پولیس افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان اضلاع میں مکمل نگرانی کریں جہاں ایسے مظاہرے کا امکان ہے اور کسی بھی حالت میں احتجاج نہیں ہونے دیا جائے۔ دراصل ملک میں اسلامی تعلیم کے سب سے بڑے ادارے دارالعلوم دیوبند نے بھی اسلام کے خلاف فرانسیسی صدر کے بیان کی مخالفت کی ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، کرونا کیسز کی تشخیص کے لیے کارروائی میں وسعت، وزیر داخلہ رحمانی فضلی، تمام ادارے وزیر صحت کے ساتھ تعاون کریں۔ مشرق نیوز، تہران اور ماسکو نہ ہوتے تو شام دہشت گردوں کا ملک بن کر رہ جاتا، تہران میں روس کے سفیر تہران کے ساتھ اقتصادی تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اور الف نیوز، اگر بائیڈن جیتے تو ایران مغربی ایشیا کا مالک بن جائے گا، ٹرمپ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ مہر نیوز، اسلام کے خلاف جنگ میں فرانس کو حاصل ہے سعودی حمایت، ریاض کا پس پردہ کردار۔ فرانس کے گھناؤنے اقدام کی اسلامی ممالک نے یک صدا ہو کر مذمت کی اور عملی اقدامات بھی کیے، لیکن اس درمیان سعودی حکام ایک مشکوک رویہ اختیار کرتے ہوئے اسلام کے خلاف میکرون کی جنگ میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بن سلمان کے مذہبی امور کے مشیر محمد ابن عبد الکریم العیسیٰ نے گزشتہ دنوں کھل کر فرانس کی حمایت کر ڈالی۔ انہوں نے مغربی ممالک میں مقیم مسلمانوں سے کہا کہ ان ممالک کے قوانین کا احترام کریں یا پھر وہاں رہنا چھوڑ دیں۔ علیسہ اس سے قبل بھی فرانس کے صدر کے اس منصوبے کی حمایت کر چکے تھے، جس کے تحت فرانس کی مسجدوں کے خطیبوں کو محدود کرنے کی بات کی گئی تھی۔ علیسہ نے کچھ عرصے قبل اوشیٹس میں ہالوکاسٹ میوزیم کا معائنہ بھی کیا تھا اور شارلی ہیبڈو میگزین کے دفتر کے معائنے کی بھی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کے علاوہ توہین آمیز خاکوں کی فرانس کے صدر کی حمایت کے بعد مکہ مکرمہ علاقے کے امیر خالد الفیصل نے سعودی عرب میں متعین فرانس کے سفیر سے ملاقات بھی کی تھی۔ ذرائع ابلاغ نے اس ملاقات کے ماحول کو انتہائی دوستانہ قرار دیا تھا۔ سعودی چینل عربیہ نے بھی فرانس کے اسلام دشمنانہ اقدامات کو انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ رویٹرز، وسیع خلیج امریکہ کی کرونا معیشت سے بعض کو لگژری گھر ملے تو دوسروں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس۔ کرونا کے دوران امریکی فیڈرل ریزرو کی پالیسی کے نتیجے میں اسٹاک مارکیٹ میں اچھالا گیا اور بظاہر ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بھی زور شور سے چل رہی ہے۔ ایک جانب بہت سے کم آمدنی حاصل کرنے والے کارکنوں کے لیے صورتحال بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے تو دوسری جانب کچھ لوگوں کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ معاشی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ کے شکل کی معاشی بحالی میں جو اوپر ہیں وہ اور بھی اوپر جائیں گے اور جو نیچے ہیں وہ کچل کر رہ جائیں گے۔ اوہایو سے تعلق رکھنے والے شینل میک گی کا شمار انہی گھرانوں میں ہوتا ہے جن کی حالت تشویشناک ہے۔ گھر کی بجلی کٹ چکی ہے، گیس بند ہونے والی ہے، روشنی کا انتظام اور بچوں کی آن لائن اسکولنگ کے لیے انٹرنیٹ نہیں ہے۔ تنخواہ کا بڑا حصہ اس گھر کے کرائے میں چلا جاتا ہے جس سے اب انہیں باہر نکالا جا رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ آئینۂ صحافت سن رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ راشد نقوی کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، ناظرین، عید میلاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہیں۔ ہفتہ وحدت کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ ہم اس مناسبت سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسے حالات میں ہم عید میلاد منا رہے ہیں اور ایسے ایام میں ہفتہ وحدت کا آغاز ہوا ہے کہ پورے عالم اسلام میں ایک دکھ کی کیفیت بھی ہے۔ جہاں پہ ان ایام کی خوشی ہے، جہاں پہ جشن منائے جا رہے ہیں، وہاں پر اس بات کا افسوس بھی ہے اور قلب و ذہن اس پہ رنجیدہ بھی ہیں کہ فرانس کے اندر ہمارے پیارے رسول ختمی المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ یقیناً کسی بھی الہی اور آسمانی دین کے اندر کسی مقدس ہستی کی توہین کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آج جی ناظرین، ہفتہ وحدت اور امت مسلمہ، یہ رہے گا آج کے منظر و پس منظر کا موضوع۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ 12 سے 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 اور 17 ربیع الاول کے درمیان امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے، اور ان دو ایام کی برکت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا تھا۔ اور یہ ہفتہ وحدت، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلان کے بعد پوری دنیا میں، بالخصوص امت مسلمہ کے اندر، اس کا بھرپور انداز سے استقبال کیا گیا، اس کی قدردانی کی گئی، اس موقع پہ اجتماعات ہوتے ہیں، کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، جشن کے پروگرام ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ اس ہفتے کی افادیت کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس بار جو عید میلاد النبی کے پروگرام ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہفتہ وحدت کے جو پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، اس کے اندر ایک موضوع جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرانس کے اندر جو توہین کا ارتکاب کیا گیا ہے وہ موضوع ان پروگراموں پہ تقریباً غالب رہا، جہاں پہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں پوری دنیا میں گونجتی رہیں وہاں پہ مردہ باد فرانس اور مردہ باد میکرون کی آوازیں بھی آسمان کو چیرتی رہیں۔ پاکستان کے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز ایک ٹی وی انٹرویو میں اس موضوع پہ اظہار خیال کر رہے تھے، ہم نے اس کا ایک مختصر کلپ آپ کے لیے بھی فراہم کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔
اس وقت جو پوری دنیا میں عوام کا رد عمل ہے، جو توہین آمیز خاکے ہیں،
اسلاموفوبیا
ہے، یہ فطری رد عمل ہے، اور فرانس کا یہ جو موجودہ مسئلہ ہے اس کی شدت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے اس قسم کے واقعات ہوئے لیکن کسی ملک کے صدر یا وزیراعظم نے اس رویے کی حمایت نہیں کی۔ ہم آج سے کچھ عرصہ قبل ایک واقعہ دے چکے ہیں نیوزی لینڈ میں کہ مسجد پہ ایک جنونی نے حملہ کیا، لیکن اس وقت پھر آپ نے دیکھا کہ جو نیوزی لینڈ کے عوام تھے
اور مسیحی تھے
اور پھر ان کی وزیر اعظم، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بالکل یعنی ان کی حمایت کی، ان کی حقوق کی حمایت کی، جیسے
تو باقاعدہ نقاب لے کے
جس طریقے سے ایک درد سے بری تقریر ان کی وزیراعظم نے کی، تو پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں یعنی ایک امید پیدا ہو گئی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی طرف ہمارے مسیحی لوگ، ہمارے یورپین ممالک، نیوزی لینڈ اگرچہ یورپ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ایک مغربی تہذیب سے منسلک ایک ملک ہے، تو بڑی امید پیدا ہو گئی۔ یہاں پہ اب صورت حال یہ ہے کہ فرانس کے صدر میکرون وہ خود اس رویے کی نہ صرف یہ کہ حمایت
سرپرستی کرتے ہیں
بلکہ سرپرستی کر رہا ہے، تو اس وجہ سے مسلمان جو عوام ہیں ان کا یہ جذبہ، ان کا یہ رد عمل فطری ہے۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے رویے جذباتی نہ ہوں بلکہ رویے دور رس نتائج کے لیے ہوں۔ اب دور رس نتائج کے لیے دو باتیں ہیں، ایک تو ہمارا داخلی ایک رویہ ہے، داخلی رویہ یہ ہے کہ یہ جو خاکے ہیں، یہ خاکے ان کی پشت پہ ظاہر ہے کہ ایک جذبہ ہے، ایک کوشش ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جذباتی وابستگی ہے مسلمانوں کی، وہ جذباتی وابستگی کم ہو یا ختم ہو، اگر ہم مسلمان اس کے رد عمل میں اپنی وابستگی میں اضافہ کریں، اور بالخصوص وہ لوگ جو فرانس کے اندر ہیں، وہ مسلمان ڈیاسپورا، مسلم ڈیاسپورا، یا مسلمان وہ جو اصل وہاں کے اپنے علاقے کے گورے مسلمان ہیں، وہ مسلمان، اور پھر دیگر یورپین ممالک میں مسلمان زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، تو پھر یہ ایک میسج ہوگا ان کی طرف کہ آپ لاکھ خاکے چاپیں، ہماری محبت آپ کم نہیں کر سکتے۔
جی ناظرین، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس وقت جو عالمی صورتحال ہے امت مسلمہ کا اندر، جس انداز سے اس توہین پہ رد عمل آیا وہ یقیناً فطری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ انبیاء سے محبت، دین سے محبت کی سطح کیا ہوتی ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق اور محبت ہے وہ تو ناقابل بیان ہے۔ جہاں پہ اس ہستی کے لیے جان قربان کر دینا بھی ایک معمولی سی کوشش اور معمولی سا کام سمجھا جاتا ہے. وہاں پہ توہین کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور سکالر ضیاء اللہ بخاری صاحب نے بھی اسی موضوع پہ ایک خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے, ملاحظہ کیجیے.
کہ ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن, یہ سارا قرآن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کرتا ہے. اور آپ کی سیرت مبارکہ میں ایک اہم ترین پہلو یہ تھا کہ آپ کے اندر اللہ نے فراست اور بصیرت, قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعانی, آپ جو بھی کام کرتے تھے, دعوت دیتے تھے, طرز عمل اختیار کرتے تھے, وہ انتہائی فراست پر, بصیرت پر مبنی ہوتا تھا. ابھی خاکوں کی آپ بات کر رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بصیرت اور فراست وراثت میں ملی ہے, ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں. میں فرانس کے اس بدتمیز انسان کو اور فرانس کے سربراہ کو جو انتہائی ملون ہے, میں دونوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ خاکہ, یہ کارٹون تمہارے باپ کا ہوگا, تمہارے کسی بڑے کا ہوگا, ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ ہے, یہ خاکے ان کے ہیں, ہمارے نہیں ہیں. یہ ہماری بصیرت کا آج امتحان ہے, یہ ففتھ جنریشن وار کا دور ہے, ہمیں بصیرت کے ساتھ اس وار کو ہم نے اس کے ساتھ ہم نے نپٹنا ہے.
جی ناظرین, بصیرت ایک مسلمان اور مومن کی پہچان ہے, علامت ہے. جب رسول اللہ کی پہچان اور ان کی شناخت ایک بصیرت کے عنوان سے سمجھی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے, تو یقیناً جو مسلمان ہے, جو مومن ہے, وہ بصیرت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں. ناظرین, ابھی ہمیں ہندوستان کے معروف اسکالر عالم دین علامہ عبید اللہ اعظمی صاحب سے ہمارا یقیناً رابطہ ہوا ہے. میں اعظمی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ان ایام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کو بھی ماہ ربیع النور میں ولادت مصطفیٰ مبارک.
جی اعظمی صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. صورتحال آپ کے سامنے واضح ہے, میلاد کے ایام ہیں اور ساتھ ساتھ فرانس اور فرانس کے پریزیڈنٹ نے جس توہین کا ارتکاب کیا ہے, تمام عالم اسلام اس پہ ناراض ہے, دل دکھی ہیں, اور ہر ایک کی زبان پہ یہ جملے جاری ہیں کہ کاش ہم اس دنیا سے اٹھ جاتے, مر جاتے, لیکن یہ چیزیں سننے کو نہ ملتی. آپ سے میرا پہلا سوال یہ رہے گا کہ کیا اس وقت فرانس کے اندر جس انداز سے اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے اور فرانس کے پریزیڈنٹ جس انداز سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, اور بالخصوص یورپ کے اندر جو اسلام کی پہچان کروانے کے لیے مختلف انداز جو اپنائے جا رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس اسلاموفوبیا پہ آپ کی نگاہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا اس پہ ایک گہری نظر ہے, آپ کیا کہیں گے کہ یورپ کے اندر یہ اس سازش کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, ورفعنا لک ذکرک, صدق اللہ العلی العظیم. حضرات محترم, یہ وقت کا بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے جسے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو لوگ انسانیت اور بین المذاہب فلسفے کے احترام پر یقین رکھتے ہیں, ان تمام تر لوگوں کے لیے یہ بہت جانکاہ حادثہ ہے. اور اس سلسلے میں فرانس کے صدر اور کارٹون بنانے یا بنوانے والے جہنمیوں کو جس قدر بھی متعون کیا جا سکتا ہے اور جس ڈھنگ سے بھی انہیں جواب دیا جا سکتا ہے, وہ جواب ضرور دیا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ احساس کمتری کا شکار ہے یورپ, مذہب کے معاملے میں, تہذیب کے معاملے میں, اور ان کے یہاں پیغمبروں کو ماننے کا جو کنسپٹ ہے اس میں احترام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا یورپ ان کی اپنی شخصیت کو بھی جس انداز سے پیش کرتا ہے اس وہ انداز بالکل احترام سے خالی ہے. اسی طرح حضرت دیگر انبیاء کرام جو انبیاء بنی اسرائیل رہے ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے, ان کی تاریخی واقعات کو بھی جس طرح توڑا مروڑا جاتا ہے اور ان کی زندگی اور ان کے کردار پر جس طرح بدنما دھبے لگانے میں ان حضرات کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی, شاید انہوں نے اسی سطح پر ہمارے پیغمبر کو بھی رکھا. جن حضرات کو ماننے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے ساتھ جب توہین آمیز رویے سے یہ باز نہیں آئے تو ان سے اس بات کی امید رکھنا کہ یہ ہمارے پیغمبر, انسانیت کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کوئی منصفانہ رائے قائم کریں گے بالکل ابد. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف پہلی بار نہیں ہے, بار بار اس طرح کی خباثت کا اظہار دشمنان اسلام کی طرف سے بالخصوص یورپ کی طرف سے ہوتا آ رہا ہے. ان حضرات کی پریشانی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عادلانہ نظام قائم کر کے دنیا میں ایک مہذب ترین قوم اور امت پیدا کر دی اور عدل اور انصاف کے ترازو پہ یہ امت کھری اتری, آج بھی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اس پر لوگ عمل پیرا ہوں تو حالات پھر بدلیں گے. ظلم کا تبادلہ انصاف سے ہوگا, برائی کا تبادلہ بھلائی سے ہوگا. اسلام کی یہ اسپرٹ اور پیغمبر اسلام کا وہ کردار و عمل جس سے یہ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں, چونکہ ظالم ہیں, شاطر ہیں, فسادی ہیں, اور اس فساد اور ظلم و ستم کے شکنجے میں انسانیت کو, خود یورپ کی عوام کو یہ پھانس کر رکھے ہوئے ہیں, اور انہیں معلوم ہے کہ اگر اسلام اپنی عملی صورت میں سامنے آ گیا تو ان سب کا بوریا بستر گول ہو جائے گا.
جی عظیم صاحب لائن پہ رہیے گا, عظیم صاحب لائن پہ رہیے گا. ابھی ہمیں پاکستان سے محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ نے, معروف مذہبی رہنما ہیں, سماجی رہنما ہیں, انہوں نے ہم نے جوائن کیا ہے, میں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور ایام ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
بہت شکریہ جی, السلام علیکم ورحمۃ
جی,
اللہ
جی. وعلیکم السلام. محترمہ آپ نے عظمی صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی یقیناً, اور میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اور بالخصوص فرانس کے اندر جو توہین کا ارتکاب ہوا ہے اور جو فرانس کے پریزیڈنٹ جس انداز سے اس کی حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں, تو ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ آخر کیوں یورپ کے اندر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کی اقدامات ہوتے ہیں, اس طرح کے جو ہیں وہ غلطیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور پھر مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام اور دہشت گردی کو ساتھ ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے. تو آپ اس پہ کیا اظہار خیال کریں گی کہ اس وقت جو فرانس کے اندر اور بالخصوص یورپ کے اندر اسلام ایک نئے دین کے طور پہ متعارف ہو رہا ہے, اس سے وہ خوف زدہ ہیں یا اس کے پس منظر میں کوئی اور چیز ہے کہ جو ان کو اندر کا ایک خوف ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس طرح کے جو ہے وہ اقدامات انجام دیتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل علی محمد وعلی آلی واصحابی وبارک وسلم علی. 911 کے بعد بدقسمتی سے اسلام اور شاعر اسلام کی توہین کا جو سلسلہ مغرب میں جاری کیا ہوا ہے وہ کچھ عرصے سے ہر ربیع الاول کے موقع پر جب وہ دیکھتے ہیں چاروں طرف کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آوازہ بلند ہو رہا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تو جو آپ نے ابھی بات کی کہ ان کو بہت زیادہ تشویش لاحق ہے کہ یہ اسلام کو ہم جتنا بھی زیادہ دہشت گردی کے ساتھ, جتنا بھی زیادہ ٹیررزم کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ اسلام اتنا ہی ان کی خواہشوں کے برخلاف پھیلتا چلا جا رہا ہے. اللہ کا وعدہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو مکروہ میکرون نے جو یہ سرکاری سرپرستی میں یہ وہ کیے, یہ ہمارے لیے انتہائی ناقابل برداشت ہونا چاہیے تمام اسلامی ممالک کے لیے. میرے کل بھی ہمارے سرکاری سطح پر ایک قومی سیرت کانفرنس تھی, تو میں نے کہا عوام کو تو احتجاج کرنا چاہیے فوری, لیکن جو حکمران ہیں مسلمان, 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں, پونے 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے, اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے کہ اس ملت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جس کے سامنے اس کے نبی کی توہین کی جاتی ہو. تو ہمیں شارٹ ٹرم پروٹیسٹ بھی کرنے چاہیے, ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ بھی کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے مسلمان ملت کو اقتصادی طور پر مضبوط کریں, ہم ان کو تہذیبی طور پر مضبوط کریں, اور ہم کس طرح سے ان کا جواب دیں, اور کس طرح سے ہم انہیں سمجھائیں کہ یہ ناقابل برداشت ہے. وہ خود جو مرضی کرتے پھریں, ان کے ہاں تقدس کا, تقدیس کا, انبیاء کی حرمت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایتھیزم وہاں پر پھیل رہا ہے, لادینیت پھیل رہی ہے, وہ ایک آوارہ نسل ایک جو ہے وہ مغرب میں پل رہی ہے. ان کو احترام کا, محبت کا, رشتوں کا, وہ قابل احترام ہستیوں کا کچھ بھی نہیں پتا. ایک بالکل جانوروں کی نسل ان کی تربیت ان کی ہو رہی ہے.
جی محترمہ, بہت شکریہ, بہت نوازش آپ کی گفتگو سے, ہم نے, ہمارے ناظرین نے استفادہ کیا, اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور رسول خدا کا ذکر بلند تھا, ہے, اور انشاءاللہ رہے گا. اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر. Thank you.